اور جس سے کوئی غلطی نہ بھی ہو تب بھی وہ 10-15 صدقے تو دے، کہ نہ جانے کبھی کہاں ایسے مسائل پیش آ چکے ہوں، کیونکہ اکثر جگہ پر توجہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر گرمیوں کے دن، سردیوں کے دن میں تو چلو بندہ سر ڈھانپ لیتا ہے، گرمیوں کے دنوں میں یوں ہوتا ہے کہ جناب پسینہ پیشانی پر آیا، اس نے احرام اٹھا کر منہ پوچھ لیا، اب جہاں احرام منہ پر لگا صدقہ واجب ہو جائے گا. اور اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو آپ کے ہاتھ سے احرام منہ پر نہیں لگا، لیکن دوسرا شخص جو ہے جو آپ کے آگے چل رہا ہے، اس نے اپنے احرام کو درست کیا اور اس اور احرام کا ایک چھڑا آپ کے چہرے پر آ کر لگ گیا، تو یقیناً یہ بھی آپ پر گویا کہ صدقے کو واجب کر دے گا. اور اس میں فرق صرف یہ ہے کہ جو آپ اپنے عمل سے کریں گے اس میں صدقہ بھی دینا پڑے گا اور استغفار بھی کرنا پڑے گا. اور جس میں یہ کہ دوسرے سے آپ کو لگ رہا ہے، اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جناب پھر اس میں استغفار تو نہیں ہے لیکن اس میں صدقہ دینا پڑے گا. لیکن اگر قلت وقت کے لیے صورت رہی، قلت وقت کے لیے یہ صورت رہی، تو ہمارے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جناب صدقے میں تخفیف کر کے اگر 3 شعارے بھی وہ اگر ہر معاملے میں دے دے تو وہ بھی اس کے قائم مقام ہو جائے گا. کیونکہ اب دین و یسر، دین آسانی کے پہلو ہے، تو یہ دونوں قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ہمارے بعض علماء نے 3 کھجور کی بات کی ہے اور بعض علماء نے جناب اسی صدقہ فطر کے مطابق پورے صدقے کو گویا کہ واجب کیا ہے. تو پہلی چیز، مرد پر سری ہوئے کپڑے حرام ہو جاتے ہیں. سر پر ٹوپی رکھنا، امامہ رکھنا، رومال رکھنا یا کوئی اور کپڑا رکھنا، مرد کا دستانہ پہننا یا مرد کا کوئی ایسا موزہ پاؤں میں پہننا یا ایسی چپل پہننا کہ پاؤں کے ظاہر کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ چھپ جائے، تو یہ ساری چیزیں اس کو چھپانا گویا کہ حرام ہے. ہاں سلیپر کی چپل آپ پہنتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ظاہری ہمارے پاؤں کا جو ظاہری حصہ ہے اس کی اٹھی ہوئی ہڈی، ابری ہوئی ہڈی جو ہے اس کا ظاہر کرنا ضروری ہے اور اس کا چھپانا جو ہے وہ حرام ہے. اس میں وہ ساری صورتیں آئیں گی کہ کتنا دیر میں دم واجب ہوگا اور کتنے دیر میں صدقہ ہوگا، کہ جو کپڑے سے متعلق ہے اور جو گویا کہ سر ڈھانپنے سے متعلق ہے اور جو سلے ہوئے کپڑے کو گویا کہ پہننے سے متعلق ہے. اسی طرح جسم کے اوپر خوشبو لگانا، ہاں احرام کی نیت نہیں کی، 2 سفید چادریں آپ نے باندھ تو لی لیکن احرام کی نیت نہ کی، تو اس وقت تک تو آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، اس وقت تک آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن جب احرام کی نیت کر لی تو اس کے بعد خوشبو وغیرہ کا استعمال گویا کہ انسان پر حرام ہو جاتا ہے. اسی طرح خوشبو میں خالص خوشبو، الائچی ہو گئی، لونگ، دال چینی، زعفران، اس کو کھانا، کیونکہ کچی خوشبو ہے نا، کسی نے الائچی، لونگ، زعفران اس کو کھایا، لگایا یا اس کو اپنے احرام کے آنچل میں باندھا، یہ تمام صورتیں اس کفارے کے حکم میں آئیں گی، کیونکہ کسی بھی صورت میں ان تازہ خوشبوؤں سے اور کچی خوشبو سے گویا کہ استفادہ جائز نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں حرام کر دی گئی ہے. ہاں سالن کے اندر، کھانے پینے کے اندر اگر یہ چیزیں پک چکی ہوں تو علماء نے اس کے جواز کا حکم بیان فرمایا ہے کہ جناب اس کو کھایا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح وہاں پر عموماً علماء سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جناب یوں ہوتا ہے کہ خوشبو والے صابن رکھے ہوتے ہیں یا شیمپو رکھا ہوتا ہے ریسٹورینٹ اکثر، تو اس متاخرین علماء میں اکثر نے اس بات پر فتویٰ دے دیا ہے کہ الدین و یسر حاجی کی لسانی ہونی چاہیے اور خوشبو کے معاملات پر تحقیق کرنے کے بعد فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اس نے صابن، خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیا یا خوشبو والے شیمپو سے ہاتھ دھو لیا تو اس پر دم واجب نہیں ہوگا، اس پر دم واجب نہیں ہوگا. اسی طرح کیونکہ احرام کی شرائط کے اندر ہم آ گئے ہیں، تو جہاں پر دیگر باتیں سنی ہیں، جمع کرنا یا شہوت سے عورت کو بوسہ دینا یا اس کے بدن سے اپنے بدن کو مس کرنا، یہ ساری چیزیں احرام کے باہر اس شوہر کے لیے حلال تھی لیکن احرام پہن چکا ہے تو اب یہ ساری چیزیں حرام ہو چکی ہیں. اسی طرح بے حیائی کی باتیں کرنا، بے حیائی کی بات کرنا ہر وقت گناہ ہے اور ہر قسم کی بے حیائی کی بات کرنا گویا کہ گناہ ہے، لیکن احرام کے اندر بدرجہ اولا گناہ ہے، اس لیے یہ جہاں پر اور نیک کام حرام ہو رہے ہیں تو یہ تو بدرجہ اولا اس پر گویا کہ حرام کر دیا گیا ہے. اسی طرح جنگل کا شکار کرنا، خشکی کا شکار کرنا یا اس کی طرف اشارہ کرنا، ہاں حاجی اگر مچھلی وغیرہ پکڑے یا جناب تری کا شکار کرے تو قرآن مجید فرقان حمید نے گویا کہ اس کی سورہ مائدہ کے اندر اجازت دی ہے اور احناف نے فتویٰ دیا ہے کہ حاجی پر گویا کہ تری کا شکار تو جائز ہے، سمندر اور دریائی شکار تو جائز ہے لیکن خشکی کے شکار کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے جناب جو ہے کہ وہ بٹیر دیکھ لیا اور وہ شکار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو کسی نے پوچھا کہاں گیا تھا، کہا جی وہاں گیا تھا، تو یہ ساری چیزیں کفارے کو لازم کر دے گی، کیونکہ شکار کرنا، یہ شکاری کی معاونت کرنا، یہ شکار کی طرف اشارہ کرنا، یہ ساری چیزیں احرام کے اندر حرام کر دی گئی ہیں. اسی طرح سر یا داڑھی کو کاٹنا، داڑھی کاٹنا ایسی حرام ہے، اور احرام کے اندر کاٹنا یقیناً یہ گویا کہ بدرجہ اولا حرام ہے، اور کسی نے سر یا داڑھی کو منڈ دیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، اور یہ گناہ بھی ہے، استغفار بھی گویا کہ اس کو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح حالت احرام کے اندر موئے زیر بغل و ناف کو لے لیا تو یہ حالت احرام میں تھا تو دم واجب اس کے اوپر ہو جائے گا۔ اگر مختلف نشستوں میں یہ کرتا رہا کہ جناب اس نشست کے اندر اس نے داڑھی مونڈی، اس نشست کے اندر اس نے جناب جو ہے کہ وہ بغل کے بال مونڈ دیے، تو جیسی نشست مختلف ہوتی چلی جائے گی تو دم بھی اس پر مختلف ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ چیزیں بھی اللہ رب العزت نے اس پر حرام کر دی ہیں۔ اسی طرح زیتون کے تیل کے متعلق علماء ربانی نے ایک مسئلہ میں یہاں پر اور عرض کر لوں، بال مونڈنے پر عموماً یوں ہوتا ہے کیونکہ صاحب ریش، صاحب لحیہ، داڑھی والے حضرات، کیونکہ وقت کافی گزر جاتا ہے، خشکی کی وجہ سے داڑھی میں کھجلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا جناب جو ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں اور وضو میں جب منہ دھوتے ہیں تو داڑھی کے بال ٹوٹ جاتے ہیں، یا ہم سو گئے تو احرام کے اندر ہمیں گویا کہ داڑھی کے بال یا سر کے بال ٹوٹے ہوئے ملتے ہیں، تو علماء نے فرمایا اگر وہ بال تین کی تعداد میں ہے، یعنی تین بال اگر آپ شمار کریں، اگر وہ تین بال ہیں، تین سے زیادہ نہیں ہے، تو پھر ہر بال پر ایک کھجور دے دیں، اور اگر تین سے زیادہ بال ہوئے تو پھر صدقہ دینا پڑے گا، اور وہ ایک صدقہ پھر ان سب کو کفایت کرے گا، اور تمام یعنی جتنے بال ٹوٹے ہیں وہ سب کو کفایت کرے گا۔ تو لہذا حالت احرام کے اندر داڑھی کا خلال کرنا، یہ تمام میں بہت احتیاط کی سخت ضرورت ہے، اور اس طریقے سے وضو کیے جائیں اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ جب تک احرام موجود ہے اس کو اپنی حرمت کی تمام باتوں کا احساس ہونا چاہیے۔ یقیناً جب اسے تمام وہ حرام باتوں کا احساس ہوگا تو اس کا حج بھی مکمل ہو جائے گا، عمرہ بھی مکمل ہو جائے گا، اور اس احساس کرنے پر رب کریم اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے گویا کہ احساس کیا ہے اور گویا کہ اس تمام مسائل کو اس نے یاد رکھا ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں کسی کا سر مونڈنا یا کسی سے اپنا سر منڈوانا، یہ بھی حرام ہے، لیکن جب حج یا عمرہ کے تمام ارکان مکمل کر چکا ہو، اب صرف تقصیر یا حلق، سر کو مونڈنا یا کتروانے تک کی بات رہ گئی ہے، اور تمام شرائط اور ارکان وہ پہلے قبول گویا کہ کر چکا ہے، تو اس وقت وہ آخری اسی پر ہے کہ حلق کرنا ہے، اور ساتھ میں جو بیٹھا اس کو بھی صرف حلق ہی کرنا ہے، تو یہ پہلے اس کا بال مونڈ دے اور بعد میں وہ اس کے بال مونڈے، تو یہ جائز ہے، جبکہ سارے ارکان پہلے احرام والے وہ کر چکا ہو اور صرف حلق پر گویا کہ بات آ کر رک چکی ہو۔ اسی طرح جوہوں کا، بال میں جو جوہ ہو جاتی ہیں اس کو نکالنا بال سے، یا جناب اس کو نکال کر پھینکنا، یا اپنے کپڑوں پر جوہیں موجود ہیں تو جناب جو ہے کہ اس کو لے جا کر دھوپ میں سکانا، کسی بھی صورت کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی نہ جوہوں کو مارنا جائز ہے، اگر وہ چل رہی ہے تو اس کو چلنے دے، اس کو جھٹکنا بھی گویا کہ جائز نہیں ہے۔ اور عمرے میں ایک دفعہ ایسا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے اور ان کو بہت زیادہ یہ تکلیف پیش آئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو فوراً حلق کا حکم دیا، اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے پھر دم بھی دیا ہے۔ تو جوہوں سے متعلق فرمایا اگر بالوں میں جوہ ہو جائے تو نہ اس کو پھینک سکتا ہے، نہ اس کو ہٹا سکتا ہے، بلکہ اب اس جوہ کی مرضی ہے کہ وہ کس طرف جائے اور جو معاملہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے شریعت مطہرہ نے احرام والے محرم پر حرام کر دی ہے، تو اب ان تمام شرائط کے ساتھ آپ نے احرام باندھ لیا ہے۔ اب جب احرام آپ نے باندھ لیا، اور عورتوں کے لیے احرام میں وہی حسب معمول عام کپڑے جو ہوتے ہیں جو وہ پہنتی ہیں وہ پہن سکتی ہیں، سر بھی وہ ڈھانپیں گی، دستانے بھی وہ پہن سکتی ہیں، موزے بھی وہ پہن سکتی ہیں، ہاں چہرہ جسا مرد کو کھلا رکھنا ہے اس طرح عورت بھی کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن اگر وہ حیا میں ایک مقام رکھتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ جناب میرا چہرہ بھی چھپا رہے، تو اس میں ایک طریقہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جناب اپنے برقعے کے نقاب میں پیشانی کی جانب کو ایسی چیز ٹوپی یا ہیڈ کے طور پر حائل کر دے کہ جناب جس میں نقاب جو ہے وہ آگے سے جا کر گرے، چہرے سے گویا کہ مس نہ کرے، اور دوران طواف پھر وہ خاتون سے گزارش ہے کہ وہ پورا خیال رکھے کہ وہ جب سامنے نقاب لٹک رہا ہے تو ایک اخبار کو بھی کھول کر اندر رکھے، تاکہ آنکھوں سے اتنا اوپر رکھے اخبار تاکہ آنکھوں سے آگے کی منظر گویا کہ نظر آئے، وہ طواف میں آسانی ہو، کیونکہ طواف میں عموماً ہوا چلتی ہے، اور ہوا چلنے کے ساتھ اگر وہ نقاب آ کر چہرے پر لگ گیا تو وہی سارے کفارے عائد ہو جائیں گے جو گویا کہ دیگر اور مسائل پر ہوتے ہیں۔ ہاں علماء نے یہ ضرور لکھا ہے کہ نزلے کی بیماری وہاں پر ہو جاتی ہے، دیگر اور معاملات ہو جاتے ہیں، تو احرام سے ناک وغیرہ صاف نہ کریں، ٹیشو پیپر وغیرہ سے ناک صاف کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کوئی اس میں گویا کہ کفارہ ہے۔ تو خواتین کے لیے عموماً یوں ہوتا ہے کہ فلائٹ کا شیڈول جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا ہمارا نظام ہے، ابھی تک ہمارے پاسپورٹ بھی نہیں بنے، کئی حاجیوں کے پاسپورٹ آج تک کی خبر ہے کہ بنے ہی نہیں ہیں، اب پتہ نہیں وہ کب بنیں گے اور بیچارے وہ کب جائیں گے، نام تو ان کا اناؤنس گویا کہ ہو چکا ہے۔ تو عموماً یوں ہوتا ہے کہ حج کے شیڈول بھی کچھ نہیں پتا ہوتا، فلائٹ کا بھی نہیں پتا ہوتا، اور عورت حائضہ ہے تو اب کیا کرے؟ تو علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ حائضہ بھی احرام کی نیت کر کے احرام باندھ سکتی ہے، حائضہ احرام کی نیت کر کے احرام باندھ سکتی ہے، سفر کر سکتی ہے، ہاں جب تک وہ پاک نہ ہو، مسجد حرام میں نہ آئے، وہ احرام میں رہے گی، حیض احرام سے معنی نہیں ہے، حائضہ حالت احرام میں ہو سکتی ہے یا پہلے تھی تب بھی وہ احرام باندھ سکتی ہے، یا احرام باندھ لیا اب فوراً حائضہ ہو گئی تب بھی وہ احرام اس کے لیے جائز ہے، صرف اللہ کے گھر مسجد حرام مسجد کے اندر میں داخل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ناپاکی کے اندر مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور جب تک وہ پاک نہ ہو مسجد کے اندر داخل نہ ہو۔ اس پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، عموماً یوں ہوتا ہے کہ حج کا جو شیڈول بنتا ہے، حج کا جو شیڈول بنتا ہے، مثلا ہمارا جو شیڈول بنا ہے کہ دو دن مکہ میں رہنا پھر دس دن کے لیے مدینہ چلا جانا ہے، اس میں صورتحال یہ ہے کہ خواتین اگر حائضہ ہوں اور وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، ان کو چار دن کے بعد پاک ہونا ہے اور آج دو دن کے بعد مدینے جانا ہے، تو اب ہم سے وہاں پر علماء سے سوال کرتی ہیں کہ جناب اب میں کیا کروں؟ تو یہی کہا جاتا ہے کہ جناب وہ دس دن تک احرام میں رہے، وہ کہتی اس سے اچھا تو میں حج قران کر لیتی کہ جناب کچھ دن تو میں یہاں گزار لیتی، پھر پاک ہو کر جناب میں عمرہ کر لیتی، پھر اس کے بعد پھر میں حج کے لیے اسی احرام کو بڑھا دیتی۔ تو وہ خواتین کے لیے ظاہر سی بات ایک بڑا درد سر کا یہ مسئلہ بنتا ہے، تو اس میں بڑا بحث و مباحثہ ہوا گزشتہ حج کے اندر بھی، اور بڑے گویا کے معاملات ہوئے۔ صحیح بخاری شریف کے ہمیں ایک حدیث ملی ہے کتاب الحج کے اندر، اس سے پھر ہم نے علماء سے ڈسکس کی اور تمام معاملات گویا کے وہاں پر پوچھے ہیں اور اس پر محدثین کے اقوال بھی دیکھے ہیں۔ ہوا یوں تھا جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے تھے تو حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھیں، اور حضرت عائشہ جو تھیں وہ حرم میں داخل ہونے کے ساتھ گویا کہ حائضہ ہو گئیں، اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا احرام کھلوا دیا، احرام ان کا کھلوا دیا، اور بعد میں ان کے بھائی کے ذریعے اس عمرے کی قضا کروائی ہے، اور کوئی دم وغیرہ کا حکم نہیں بیان کیا۔ اس پر تمام حنفی علماء کی شروحات ہم نے دیکھی، معاملات دیکھے، اس پر کوئی بات نظر نہیں آئی۔ اس دور کے محققین علماء سے ہم نے رابطہ کیا تو اکثر علماء نے ہمیں اس حدیث پاک کے تحت یہی فرمایا کہ ہاں یہ عذر من جہت العباد نہیں ہے، یعنی یہ وہ عذر نہیں ہے جو بندے کی جانب سے ہو کہ جس میں جناب جو ہے کہ قید و شرائط کی جائے، یہ عذر من جہت اللہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے اس پر یہ عذر ہے کہ جناب کب حیض آ جائے کب نہ آئے، تو یہ اس کے عادت کے مطابق نہیں ہے، یہ اس کی طبیعت اور استطاعت کے اندر نہیں ہے۔ تو اگر عورت احرام کھول دے یعنی بس احرام کی میں پابندی یہیں پر ختم کرتی ہے اور عام کپڑے پہن کر یا پھر نیت کر لے پھر مدینے چلے جائے اور مدینے سے پاک ہو کر آ جائے پھر وہ عمرے کی قضا کر لے پھر وہ عمرے کی قضا کرے یعنی حدود حرم سے باہر جا کر پھر احرام کی نیت کر کے آئے اور وہ عمرہ کر لے تو اس کو دم دینا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک حدیث سے مارک سے ایک تفصیل کا مسئلہ نکلتا ہے جس کو ہم نے وہاں پر بھی ذکر کیا تھا۔ یہاں پر بھی ہم نے جید علماء سے مفتی منیب الرحمان صاحب سے میری تفصیلی گفتگو اس پر ہوئی اور اہل سنت کے بڑی مقتدر شخصیت حضور شیخ الحدیث و تفسیر غلام رسول سیدی صاحب سے، جو یقین حدیث کے اندر بڑا یہ جو طولہ رکھتے ہیں بہت باریک بھی رکھتے ہیں، حضرت سے بھی میری گزشتہ دن بھی تقریباً دو ڈھائی گھنٹہ اس موضوع پر بات ہوئی ہے، شیخ الحدیث علامہ اسماعیل صاحب سے بھی میری اس موضوع پر گویا کہ گفتگو ہوئی ہے جو ہمارے بزرگ علماء ہیں، تمام نے یہ کہا کہ یہ حدیث پر ظاہری طور پر ہی عمل کیا جائے گا اور جو حضور نے حضرت عائشہ کے لیے رکھا ہے وہی ہوگا، وہ عورت احرام کو کھول دے اب مدینے چلی جائے اور مدینے سے لوٹ کر آئے اور پھر اس عمرے کی قضا کر لے، دم دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ دونوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اب دین و یسر ولا عسر، دین آسان ہے اس کو سخت نہ کیا جائے، تو اس سختی کے اعتبار سے ان خواتین کے لیے یہ جزیہ گویا کہ حدیث مبارکہ سے ہے۔ اسی طرح جب احرام کی اس تمام شرائط اور حرمت کی باتیں ہم جان چکے ہیں اور اس کو سمجھ چکے ہیں تو اب آئیے ہم عمرے کی طرف چل رہے ہیں، احرام ہم نے باندھ لیا ہے، حرمت والی چیزیں ہم نے سمجھ لی ہے، گھر سے ہم روانہ ہوئے، پاسپورٹ ہم نے دیکھ لیا، ٹکٹ اپنا دیکھ لیا، تمام ضروری کاغذات دیکھ لیے، ضروری سامان دیکھ لیا، ایئرپورٹ کی جانب ہم روانہ ہو گئے، فلائٹ کی ٹائمنگ کا پورا احساس کرتے ہوئے، تمام قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ایئرپورٹ پر ہم پہنچے، نیت ہم نے اب نہیں کرنی، وہاں اگر گلے میں ہار بھی ڈالا جا رہا ہوگا پھولوں والا خالص خوشبو ہے، عطر بھی لگایا جا رہا ہو، اس وقت ہم نے نیت نہیں کرنی ہے، اندر کا کیا نظام ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اندر پہنچ کے بھی نیت نہیں کرنی ہے، بورڈنگ لے لی تب بھی کچھ ہو سکتا ہے، اب بھی نیت نہیں کرنی، یہاں تک کہ جہاز اڑ گیا فضا کے اندر، پرواز کر گیا۔ اب جو کھانا پینا ہے، بہت سے لوگوں کو پان کھانے کی عادت ہوتی ہے اور اس میں چھالیا، اور وہ چھالی سے مراد میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ الائشی وغیرہ ہوتی ہے، وہ اپنی اس طبیعت سے آخری دفعہ فارغ ہو جائیں، اور عین اس وقت جب جدہ میں جہاز اترنے والا ہوتا ہے یا مدینہ منورہ جاتے وقت، میقات آنے سے، فلائٹ اترنے سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے جہاز کا کپتان اعلان کر دیتا ہے کہ میقات آ رہا ہے، لہذا جو انہوں نے احرام نہیں باندھا ہے وہ اب احرام باندھ لے۔ تو لہٰذا گھر سے اگر آپ احرام نہیں باندھنا چاہتے تو جہاز میں بھی احرام باندھ سکتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ نے نیت نہیں کی ہے اور جب تک میقات کراس نہیں کیا ہے، یہ آپ کے لیے مکمل ساری اجازتیں اور سہولت شریعت مطہرہ کی طرف سے ہے۔ جیسے یلملم جو میقات ہے ہمارا، اس کے آنے سے 15 منٹ پہلے اعلان ہو جاتا ہے کہ جناب آنے والا ہے اور اتنے دیر کے بعد آئے گا، اسی وقت آپ آنکھیں بند کر کے خشوع خضوع کے ساتھ رب کریم کے حضور یہ دعا کریں کہ مولا یہ احرام میں نے عمرے کا باندھا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے باندھا ہے، تیری رضا کے لیے باندھا ہے، تیری خوشنودی کے لیے باندھا ہے، اے میرے اللہ اسے تو اپنی باپ دربار میں قبول فرما، اور یہ مناسی کے حج اور یا عمرہ جو ہے، یہ مناسی کے حج اور یہ جو عمرے کے طریقے ہیں اور یہ عمرے کے تمام معاملات ہیں، اس کو تو میرے لیے آسان فرما۔ یہ تبرکن گویا کہ زبان سے کہہ دے یا دل میں یہ نیت کر لے، اب احرام کی وہ تمام چیزیں اس پر لازم ہو جائے گی، جس کی ایک مختصر سی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اب جہاز اتر گیا آپ کا، جہاز اترنے کے بعد حج کی فلائٹ ہے، سخت امتحان ہے، اور حدیث پاک میں آیا کہ جنت اسے ملے گی نہ جو نہ فضول گوئی کرے گا، نہ فحش بکے گا، نہ گناہ کرے گا۔ اب یہ صبر کا امتحان شروع ہو گیا، فلائٹ اتر گئی ہے، اب جناب آپ کو صفوں میں بٹھا دیا گیا ہے، ہزاروں حاجی اتر رہے ہیں، ہر ایک کو آہستہ آہستہ رخصت کیا جا رہا ہے، 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ اب آپ جو آپ کے گروپ والے ہیں جو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ وہاں سے سامان کس طرح لیا جائے گا، معاملات کس طرح کیے جائیں گے، کسی شے کو ہلکا نہ سمجھے اور اس کو غیر ضروری نہ سمجھے، اس لیے کہ حج ایک تجربے کا نام ہے، جو اس سفر سے ہو کر آتا ہے وہ آپ کو جو مشورہ دے گا وہ مخلصانہ مشورہ دے گا۔ اب آپ کسی طریقے سے بس میں بیٹھ گئے، بس میں بیٹھ کر آپ مکہ پہنچ گئے، سامان اپنے ہوٹل میں رکھ دیا، اگر سفر سے تھک گئے ہیں تو آپ سو جائیں، آرام کر لیں، لیکن سوتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چہرے پر کوئی کپڑا نہ ڈال لیں، یا جناب سردی کے مارے گویا کے لحاف آپ اپنے چہرے پر نہ ڈال لیں۔ ہاں، اب یہ اکثر وہاں پر سوال ہوتا ہے کہ جو لحاف وغیرہ ہے وہ تو سلا ہوا ہوتا ہے، تو کیا سردیوں میں اگر وہ ہوٹل میں لیٹ رہا ہے تو ڈالا جا سکتا ہے؟ تو ہمارے اکثر علماء نے اس کا جواز کا فتویٰ دیا کہ جناب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کو اپنے اوپر ڈال لے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، احرام سے ورا وہ چیز ہے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ سہولت حاصل کرنے کے بعد چہرے کو گویا کہ نہ ڈھانپے، ان تمام احتیاط کے ساتھ جب تسلی بخش آرام ہو گیا کہ اب میں جرت اور ہمت اور اخلاص کے ساتھ عمرہ کر سکتا ہوں، اب خانہ کعبہ کی طرف آ جائیے۔ اب آپ اس سرزمین کی طرف جا رہے ہیں جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ حرم کی طرف اب جا رہے ہیں۔ جیسے آپ حرم کے قریب پہنچے، اس کے اونچے اونچے مینار، اس کی اونچی عمارت، باروب اور معظم عمارت آپ کے سامنے اس وقت آ جائے گی۔ اس وقت مستحب یہ ہے، اچھا طریقہ یہ ہے کہ باب الصفا کی جانب پیچھے سے آئیں، اور وہاں پر باب السلام ہے، باب السلام سے آپ اندر داخل ہو جائیں۔ اکثر لوگ اس بات سے حیران ہوتے ہیں کہ باب السلام کہاں پر ہے۔ باب السلام جو جبل ابی قبیس ہے، جو پہاڑ ہے، پہاڑ سے نیچے جانے جو دروازہ ہے وہ باب السلام کا ہے، اس طرف گھوم کر آپ آئیں، یعنی باب عبدالعزیز کی طرف جب آپ آئیں گے، آپ کا چہرہ باب عبدالعزیز کی جانب ہوگا، تو دائیں طرف جو حرم کی گولائی گھوم رہی ہے اس پہاڑ کی جانب سے آپ چکر کاٹیں گے تو وہاں پر باب السلام لکھا ہوا ہے، اور باب السلام سے اب داخل ہو۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت بھی اور حج کے وقت بھی اسی جگہ سے داخل ہوئے تھے۔ تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے، اس یاد کو تازہ کرنے کے، بشرطے کہ اس سنگ مرمر والی عمارت میں آپ گم نہ ہو جائیں، بلکہ آپ گم سرکار کی اداؤں میں رہیں، کہ آپ وہ خوبصورت عمارت آپ کے دل کو ایسا نہ کر دے کہ آپ کسی تاج محل میں آ گئے ہیں، بلکہ ہر قدم آپ کو حضرت ابراہیم کی یاد دلائے، اور ہر ساتھ آپ کو حضور کی یاد دلائے کہ اسی مطاف پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیا ہے، اور اسی خانہ کعبہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بوسوں سے نوازا ہے، اور اسی زمین کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رشک جبریل بنایا ہے۔ تو وہ تمام حکایات بسوں میں اور گویا کہ فلائٹ کے اندر، وہ تمام سیرت کی کتابیں اپنے ساتھ رکھیں، یا ایسے بندے آپ کے ساتھ ہوں جو تاریخ کو جانتے ہوں، ان سے بار بار دل کے تار کو چھیڑا کریں تاکہ یہ زخم وہاں پر تازہ رہے کہ جس کو ہو درد کا مدا ناز دوا اٹھائے گی. یہ درد جب دل کے اندر موجود رہے گا تو پھر گویا کہ یہی ہر چیز کو معراج کرائے گا. جس وقت آپ پہنچ گئے اور آپ کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو یقیناً آپ کے لیے یہ منظر آپ کی زندگی کے اندر سارے مناظر کے مقابلے میں سب سے الگ تلگ منظر ہوگا. آپ کی عقیدت، آپ کا شوق، آپ کا ادب، سب کا امتحان اس وقت ہوگا. اور اس وقت آپ تصور کے اندر خانہ کعبہ اور گویا کہ خانہ کعبہ یا بیت اللہ سے متعلق اپنے علاقوں کے اندر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ کے اس برگزیدہ گھر کی تعریفات کو جو پڑھا کرتے تھے، آج آپ ہوش میں رہیں کہ وہی گھر بیائی نہیں بلا کسی تردد و تشکیک کے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جو خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا کرے خدا اس کی دعا کو مقبول فرماتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ انہوں نے یہی دعائیں کی ہیں کہ مولا پوری زندگی جب تک میں تجھ سے نیک دعائیں کرتا رہوں تو میری دعا کو قبول فرما. یعنی خانہ کعبہ پر نظر رکھنے کے ساتھ ایک دعا مانگنی ہے تو اسی ایک دعا کے اندر سب مانگ لیا جائے کہ مولا مجھے ایسا مستجاب الدعوات بنا دے اور مجھے ایسا نیک اور فرمان بردار بنا دے کہ جب بھی میں تیری بارگاہ میں درخواست یا دعا کروں اور جائز دعا کروں تو مولا وہ تیری بارگاہ سے رد نہ ہو بلکہ مستجاب ہو جائے. اب آپ گویا کہ جیسے ہی مطاف کے اندر اتر گئے، اب آپ نے سب سے پہلے استباء کرنا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی، ایک چادر جو آپ نے اوڑھ رکھی تھی احرام کی، اب اس کو آپ نے اپنے دائیں بازو جو ہے اس کی بغل کے نیچے سے گھما کر بائیں کندھے کے اوپر ڈالنا ہے اور دایاں کندھا جو آپ کا ہے اس کو کھلا رکھنا ہے، جس طرح کے سب جانتے ہیں. اور اس طرح آپ حجر اسود کی طرف آئیں. حجر اسود کو ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جس وقت آپ دیکھیں گے کہ طواف ہو رہا ہے تو لوگ حجر اسود کے جانب رکتے ہیں اور طواف کے چکر کو مکمل کرتے ہیں. کسی کو آپ ہاتھ سر سے اوپر اٹھاتے ہوئے دیکھیں گے، کسی کو کاندھے تک اٹھاتے ہوئے دیکھیں گے، کسی کو رش میں پھنسا ہوا دیکھیں گے جو حجر اسود کو بوسا دے رہا ہے. تو یقیناً اس جگہ پر پہنچ کر آپ کو پتا چل جائے گا کہ جناب یہ حجر اسود ہے. اور حجر اسود کو دوسرے جاننے کے لیے عین اس کے بلندی کی جانب ایک گرین کلر کی ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے. پہلے تو ناسی رنگ کا پٹا تھا، اب وہ پٹا بھی گزشتہ دفعہ تو ہٹا دیا گیا ہے. اب جو لوگ رمضان مبارک میں گئے یقیناً اس بات کو جانتے ہوں گے، لیکن میں وہی بزرگوں کے جملے کہتا ہوں کہ جناب وہ ناسی پٹا جو ہے اور وہ لائٹ جو ہے اس کو آپ علامت حجر اسود رکھیں. اور جس وقت آپ حجر اسود کے پاس پہنچے، یعنی اگر بھیڑ ہے تو آپ بھیڑ میں کسی کو دھکا نہ دیں اور کوئی زور آزمائی نہ کریں حجر اسود کو چومنے کے لیے، بلکہ دور جہاں سہولت سے آپ کو جگہ ملے اس وقت آپ عین آپ کا سینہ اور آپ کا چہرہ حجر اسود کی سیدھ میں آ جائے. اور اس وقت آپ اپنے ہتھیلیوں کو کندھوں تک اٹھا کر حجر اسود کی جانب کریں اور پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لیں. اس کو استلام کہا جاتا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کہ آپ نے حجر اسود کو چوما ہے. حضور فرماتے ہیں حجر اسود کو چومنا خدا سے مصافحہ کرنا ہے. جس نے حجر اسود کو چوم لیا وہ خدا کے اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مصافحے سے تشبیہ فرمائی ہے، بلا تشبیہ بلا کیف متشابہات میں سے وہ اتنا قریب ہو گیا ہے. اب جب آپ نے استلام کر لیا، استلام کرنے کے بعد اب آپ گھوم جائیے اور حجر اسود اور خانہ کعبہ اب آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف ہو. یعنی آپ کس پوزیشن میں آ چکے ہیں طواف کرنے کے چکر میں کہ اب خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہے، اس طرف ہے، اور حجر اسود اس طرف ہے. یہ پٹے کی جو سیدھ ہے اس پر آپ کھڑے ہو گئے. استلام آپ نے کر لیا، طواف کی نیت مطلق کرے، مولا تیرے لیے طواف کر رہا ہوں، تو اسے قبول فرما اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دیتے ہوئے اس کو میرے لیے آسان فرما. اور اسی طرح آپ گویا کہ چلنا شروع ہو جائیے. مرد جو ہیں وہ ابتدائی پہلے جو تین چکر ہیں اس کے اندر رمل کریں گے. رمل اکڑ کر چلنا ہے، یعنی کاندھوں کو ہلانا ہے اور قدم چھوٹے چھوٹے رکھنے ہیں. اس وقت آپ خود دیکھیں گے وہاں پر بے شمار حاجی وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کو طریقہ سمجھنے بھی آ جائے گا. یعنی کندھوں کو ہلایا جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر، جس طرح کہ بھاگنا نہیں بلکہ چلنا اس رفتار کے ساتھ ہے کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کسی کو آپ سے اذیت نہ ہو جائے. لیکن اگر جمع غفیر ہے، اشتہام ہے، آپ رمل نہیں کر سکتے تو رمل نہ کریں. اس وقت رمل نہ ہی کرنا بہتر ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اور جیسے ہی آپ کو کشادگی مطاف کے اندر وسعت نظر آئے اس وقت آپ فوراً رمل کرنا شروع کریں. یعنی کاندھوں کو ہلا کر छोटा छोटा कदम लेते हुए आप चले, जिसको कहा जाता है अकड़ कर चलना। ये सहाबाए किराम अली रिजवान की सुन्नत है जिन्होंने कुफार को दबाते हुए की थी, खुदा को बड़ी मकबूल हुई है। तकब्बुर कहीं जायज नहीं है, ऐसा स्टाइल कहीं जायज नहीं है, लेकिन हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर जान निछावर करने वाले वो मुखलिस सहाबाए किराम के इस अमल को भी खुदा ने इतना मकबूल किया कि वो ये अमल खुदा के दुश्मन के मुकाबले में कर रहे हैं। तो खुदा अपने दुश्मनों के मुकाबले पर अपने महबूबों की बड़ी कदर करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहती दुनिया तक गोया के इस अमल को अपने महबूब बंदों के लिए जारी फरमाया। तो तीन चक्कर के अंदर आप पहले रमल करेंगे, इस्तेबा है, आपका कंधा खुला हुआ है, और जब आप घूमते हुए आएंगे यानी जब आप चले हैं तो तवाफ जो हमने करना है वो हतीम के अंदर से नहीं करना है, हतीम के बाहर से करना है। हतीम के अंदर से तवाफ करना जायज नहीं, वरना ही वो शुमार हो। हतीम काबा का हिस्सा है, हतीम जो है वो चांद नुमा एक हाला जो बना हुआ है वो काबा का हिस्सा है, उसके बाहर से ही घूमना है। और आप देखेंगे कि अंदर से कोई आता भी नहीं है, तो ये मसले के तौर पर मैं जिक्र कर रहा था। जब आप हतीम से गुजरेंगे तो सामने मिजाबे रहमत नजर आ जाएगा रुकने शामी के साथ। जब वहां से घूमते हुए आप आ जाएंगे रुकने यमानी की तरफ, रुकने यमानी में आप देखेंगे कि वहां पर लोग रुकते हैं, दूर से हाथ देकर उसको सलाम करते हैं। उस जगह पर काबे की, उस जगह पर रुकने यमानी जो है वो जो कोना है काबे के चार कोनों में से, रुकने यमानी का जो कोना है वहां पर आप देखते हैं कि खाना काबा के उस गिलाफ में से एक शिगाफ नुमा बनाया हुआ है। तो उलमा ने ये लिखा है कि अगर वो जगह मिल जाए तो वहां पर जाकर बोसा लेना चाहिए, लेकिन बोसा इस तरह लेंगे आप कि आपका चेहरा और सीना खाना काबा की तरफ ना हो, आपका चेहरा और सीना जो है वो खाना काबा की तरफ ना हो। तवाफ भी इसी स्टाइल में करना है, यानी खाना काबा आपके बाएं की तरफ हो और आपने बार बार मुड़कर काबे को नहीं देखना है, अपनी सीध में देखना है और दुरूद पाक की कसरत करनी है। सबसे बड़ी दुआ यही है, वरना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, जिस चीज का माना आपको याद हो जो दुआ आप वहां पर करना चाहें वो खुदा की बारगाह में यकीन मकबूल है। बाद लोग खाना काबा में गोया के देखने के बाद अपने पर कंट्रोल नहीं रख पाते और तवाफ के दौरान वो खाना काबा की जानिब मुंह कर देते हैं, तो ये जायज नहीं है खाना काबा की तरफ सीना करना और पांव की सीध करना, बल्कि तवाफ के अंदर तरीका ये है कि खाना काबा आपके बाएं हाथ की तरफ रहेगा। तो रुकने यमानी को बोसा लेते वक्त भी इसी एहतियात के आप ख्याल रखेंगे। अब रुकने यमानी जो खाना काबा का एक कोना है, उसके बाद रुकने अस्वद जहां पर हजर अस्वद रखा हुआ है, इस दोनों के दरमियान वाला, जब आपने जैसी रुकने यमानी को बुसा दिया अब आप दोबारा यहां पर हजरत अस्वद के करीब पहुंचने वाले हैं, तो यहां पर ये जो पूरा हिस्सा है रुकने यमानी और रुकने अस्वद के दरमियान का, ये वो जगह है जहां पर जो बंदा दुआ करता है तो उस पर 70,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। इमाम अहले सुन्नत ने इसकी फजीलत पर इस जगह का नाम मुस्तजाब रखा है। इसलिए आप देखते हैं कि अक्सर इश्क मोहब्बत के लोग और सूफिया उस जगह पर रात को बैठे होते हैं, जिक्र अजगार करते हैं। आप अक्सर देखेंगे पूरी दुनिया से उलमा और मुहिबीन आपको मुस्तजाब पर मिलेंगे, क्योंकि वो जगह है जहां पर अल्लाह के हुजूर निदा करने से उस एक निदा पर 70,000 फरिश्ते जो है वो आमीन कहते हैं। अब जैसे ही आपने मुस्तजाब को क्रॉस किया तो ऐन आप उसी तरफ आ गए हजर अस्वद की सीध के अंदर, ये आपका पहला चक्कर मुकम्मल हुआ। जिस तरह पहले आपने इस्तेलाम किया था, हाथों को उठाकर आपने चूमा था और बोसा लिया था, ये हजर अस्वद के ऐन बोसे के गोया के मुतरादिफ है, ऐन चूमने के मुतरादिफ है। हुजूर ने फरमाया जो हजर अस्वद को बोसा देता है हजर अस्वद की आंखें भी होंगी, जुबान भी होंगी, ये खुदा की बारगाह में अपने चूमने वालों को देख भी लेगा, पहचान भी लेगा और उनकी शफात भी करेगा। तो हजरे अस्वद अपने चूमने वाले को नहीं भूलता, नबी अपनी उम्मत को भूल जाए ये कैसे हो सकता है। और उस हजरे अस्वद को ये फैज भी तो दरबार रिसालत से मिला है, ये तो हुजूर से मिला है, वरना तो पत्थर बेशुमार होते हैं, लेकिन जो हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बोसा लिया तो ये मकाम गोया कि उससे नसीब हुआ, वो शफात भी करेगा, खुदा क्या हुजूर बख्शवाएगा भी, और ऐसा शफी होगा कि जिसकी सिफारिश को रब्बे करीम रद्द नहीं फरमाएगा। ये हजर अस्वद की शफात पर वह हरम में भी बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं कि उसकी शफात ऐसी होगी जिसको खुदा ठुकराएगा नहीं। तो मैं वहां पर एक दफा मैंने पूछा, मैंने कहा ये खुदा ठुकराएगा नहीं तो ये खुदा डर रहा होगा हजर अस्वद से, तोबा तोबा डर तो नहीं रहा होगा, ये खुदा का महबूब पत्थर है। तो मैंने कहा जब यही बात हुजूर के लिए हम करते हैं कि हुजूर जिस पर हाथ रख देंगे खुदा उसे बख्श देगा, तो तुम कहते हो ये तो कहर है, ये तो जबर है, ये तो खुदा को डराने वाली बात है। तो हमने कहा सिर्फ आपको बुध हुजूर से नजर आता है, ये हजर अस्वद की बात बोलते हुए फजीलत में दिमाग आपका काम नहीं करता। तो यकीनन ये जो खुदा के शियार हैं, खुदा की निशानियां हैं, उनसे खुदा को बड़ी मोहब्बत है और वो जिससे मोहब्बत करने खुदा उन्हें बख्श देता है। خدا انہیں بخش دیتا ہے. اس طرح آپ نے ایک تین میں رمل کیا اور اس کے بعد سات چکر جیسی آپ نے مکمل اپنے کر لیے پھر آپ نے استلام کیا, یعنی سات دفعہ آپ نے چکر لگایا طواف کیا اور استلام آپ نے کتنی دفعہ کیا؟ آٹھ دفعہ. آٹھ دفعہ استلام کیا ہے اور سات دفعہ آپ نے چکر لگائے ہیں. اب جیسے ہی آپ یہاں سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کی طرف آ جائیں, وہ بھلے آپ کو شرک مرک کر رہا ہو, آپ ذرا قدم ابراہیم کی زیارت ضرور کر لیں. وہ کسی اور میں مصروف ہو چکا ہوگا تو پھر آپ قدم شریف کی زیارت کریں, ٹھیک ہے, قدم شریف کی زیارت کریں. اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اس آیت کو وہاں پر حصول برکت کے لیے پڑھ لیں کہ جناب اسی کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے اس مقام کو بیان کیا ہے. اگر وہاں پر جمع غفیر رہے, مطاف والے زیادہ ہوں تو لڑے نہیں, حجت نہ کریں جو لوگ صفوں میں آ کر نماز پڑھتے ہیں, نہیں, پوری مسجد حرام میں جہاں سہولت سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. طواف کے بعد اب جو دو رکعت آپ پڑھیں گے نماز طواف, یہ واجب ہے. جیسے ہی آپ نے طواف ختم کیا, استلام ختم کیا, اسی کے ساتھ اب جو کندھا آپ کا کھلا تھا نا اس کو آپ نے فوراً ڈھانپ لیا. اب کندھا کھلا رکھنا جائز نہیں, ٹھیک نہیں. بعض لوگ صفا مروا کے اندر بھی کندھا کھلا کر کے بھاگتے ہیں, یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور نماز میں تو سخت گویا کہ منع ہے, جب آپ نماز طواف پڑھتے ہیں جو واجب ہے اس میں آپ کا کندھا چھپا ہونا چاہیے. علماء نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا, اور اگر کسی نے کندھا کھلا کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز دہرانی پڑے گی, نماز اس کی واجب الادا ہوگی. جب آپ نے دو رکعت نماز طواف ادا کر لی, نماز طواف ادا کرنے کے بعد اب آپ ملتزم کی طرف آئیں. ملتزم کون سی جگہ ہے؟ خانہ کعبہ کا دروازہ جو سامنے نظر آتا ہے, اور یہ حجر اسود, یہ جو درمیان کی جگہ ہے یہ ملتزم ہے. یہاں پر پہنچ کر اس کو سینہ لگائیں, چہرہ لگائیں, بشرطے کے ادھر غلاف ڈلا ہوا نہ ہو, بشرطے کے اس پر خوشبو لگی ہوئی نہ ہو. اور اگر خوشبو لگی ہوئی ہے, اگر آپ کو محسوس ہے کہ یہاں پر خوشبو ہے تو پھر قریب نہ جائیں, ملتزم کی سیدھ میں آ کر اللہ کے حضور دعا کرو, اور وہ دعا عین خدا کے عرش کے قریب پہنچ کر مستجاب ہو جاتی ہے. اور ملتزم پر رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنائیں, اور اس وقت جو خدا کو آپ راضی کریں گے اور اس کے بعد دربار رسالت کے سامنے وہ منظر آئے گا. یعنی یہ وہ جگہ ہے ملتزم اور حضور کا مواجہ شریف, یہ وہ ایسی عظیم جگہ ہے جہاں پر خدا کی رحمت سے چھماچھم برستی ہے. آپ نے ملتزم پر دعا کر لی, ملتزم سے دعا کرنے کے بعد اب آپ زمزم کی طرف آئے, زمزم آپ نے پیا, زمزم تین سانسوں کے اندر پیئے, خانہ کعبہ کو دیکھ کر پیئے. حضور نے فرمایا جو زمزم پیتا ہے جس نیت سے پیتا ہے خدا اس کی دعا کو مقبول کرتا ہے. سب سے پہلے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں اپنے لیے, استقامت کی دعا کریں اپنے لیے, خاتمہ بالخیر کی دعا کریں اپنے لیے, پھر ساری جو دعائیں ہوں جو آپ نے کتابوں میں پڑھی ہے وہ بھی کریں, سارے مسلمانوں کے لیے کریں, لیکن سب کے لیے جو دعا کریں پہلے ایمان کی کریں, ایمان پر استقامت کے لیے کریں. خود کے لیے کر چکے, اپنے والدین کے لیے کریں, اپنے بیوی بچوں کے لیے کریں, اپنے اہل و عیال کے لیے کریں, اپنے عز و اقارب کے لیے کریں, پھر اپنے اساتذہ کے لیے کریں, اپنے مشائخ کے لیے کریں, اپنے دوست و احباب کے لیے کریں جن نے رو رو کر آپ کو رخصت کیا تھا, یقیناً ان کے چہرے بھی آپ کو یاد آ رہے ہوں گے. تو ایک ایک گھونٹ آپ زمزم کا پیتے رہیں, اور ہر ایک کے نام پر ایک ایک گھونٹ پیتے رہیں, اتنا پیئے کہ آپ کا پیٹ پورا زمزم سے بھر جائے. حضور نے فرمایا کہ جس کو زمزم نے تنگ نہیں کیا وہ مومن ہے, اور جو زمزم پینے میں گویا کہ جس کو زمزم سے کوئی بیماری لگ گئی یا زمزم سے اس کا دل بھرنے لگا تو وہ نفاق کی علامت ہے. تو زمزم اتنا پیئے کہ جناب پھر خدا کے حضور جا کے سجدہ کریں کہ مولا زمزم سے میرا دل تو نہیں بھرا, پیٹ بھر گیا ہے. تو اس کی سب سے بین دلیل یہ ہے کہ میرے دل میں نفاق نہیں ہے, تیرے حرم میں حاضری کے برکت سے اخلاص موجود ہے. اب جب آپ زمزم پینے کے بعد فارغ ہو چکے ہیں تو نماز طواف بھی آپ نے پڑھ لی, زمزم بھی آپ نے پی لیا, اب زمزم پینے کے بعد زمزم کو آپ چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں, ہتیلی پر ڈال کر چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں, جسم پر اس کو مسا بھی کر سکتے ہیں, وہ شفا ہے, اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. ہاں اس کو زمین پر گرنے نہ دیں, اس کو ضائع نہ کریں, کیونکہ خدا کی نعمت کا جتنا احترام کریں گے اللہ رب العزت اتنی نیکیاں آپ کو عطا فرمائے گا. اب اگر آپ تھک چکے ہوں تو پھر کہیں ایک جگہ پر جا کر جسم کو تھوڑی دیر سستا لیں, سستانے کے بعد باب الصفا کو دیکھیں گے آپ, تو یعنی جب آپ حجر اسود کی طرف گویا کہ حجر اسود کو جب آپ دائیں ہاتھ کی طرف لے لیں گے, حجر اسود کو جب آپ جہاں پر آپ کھڑے ہو کر, جہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر استلام کیا تھا, جہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے حجر اسود کو اپنے بائیں جانب لیا تھا, اب جب حجر اسود کو آپ دائیں جانب لیں گے تو یہ الٹا چکر والی ہیئت بن جائے گی. اس وقت آپ سر اٹھا کر دیکھیں گے تو سامنے باب الصفا لکھا ہوا ہے, سامنے ہی باب الصفا لکھا ہوا. باب الصفا کی سیڑھیاں جیسی آپ چڑھنے شروع کریں گے, جب آپ باب الصفا کی طرف جائیں گے تو دائیں ہاتھ کی طرف صفا کی پہاڑی ہوگی, جب خانہ کعبہ آپ کی پشت کی طرف ہوگا تو دائیں جانب آپ کے صفا کی پہاڑی ہوگی اور بائیں جانب مربع کی پہاڑی ہوگی. اب آپ آئیں صفا کی طرف, صفا کے اوپر جناب جو ہے کہ جو چکس کا ماربل بنا ہوا ہے اور اس کی طرف ایک دو ماربل پر بھی یا پہلے ماربل پر بھی اگر آپ کھڑے ہو گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر, کیونکہ آپ تو عمارت بن گئی لیکن وہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے, خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ نے جو جائز دعائیں کرنی تھی دعائیں آپ نے کر لی, اب اس کے بعد آپ مروا کی طرف چلیں. مروا کی طرف جیسے ہی آپ گویا کہ روانہ ہوئے, میں پھر عرض کروں گا سب سے افضل ذکر درود پاک, جس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور خدا بھی راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول بھی راضی ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آپ چلنا شروع کریں گے مروا کی طرف تو سائڈ پر جو پلر ہیں ان پلروں پر آپ کو ہری بتیاں اوپر گھومتی ہوئی نظر آئیں گی جو لگی ہوئی ہیں. یہ ہے سب سے پہلی وہ جگہ سبز میل, وہ جگہ جہاں سے سیدہ حاجرہ نے دوڑنا شروع کیا تھا, اور دور آپ کو ایک اور ہری بتی کا وہی نکھار نظر آئے گا, وہاں تک آپ درمیانی سنجیدگی کے انداز میں دوڑیں گے. بعض لوگ دوڑتے ایسا ہیں کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے, سنجیدہ انداز میں دوڑیں گے کیونکہ وہ سارا عبادت ہے تو اس کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کریں گے, انتہائی تدبر کے ساتھ کریں گے, متانت کے ساتھ کریں گے. ہاں نہیں بھاگ سکتے, پاؤں دھک رہے ہیں تو تھوڑا بھاگیں پھر تھوڑا چلیں, پھر تھوڑا بھاگیں پھر تھوڑا چلیں, لیکن بھاگیں ضرور. اور اس وقت سیدہ حاجرہ کو بھی یاد کریں, اس وقت جب حاجی بھاگتا ہے تو سنگ مرمر بھی اس کے پاؤں میں چبھتا ہے, یعنی اتنا وہ تھکا ہوا ہوتا ہے. تو یاد کریں وہ سنگلاخ وادی جس میں سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا جب دوڑ رہی تھی تو اس وقت ان پر کیا کیفیت ہوگی. ہمیں تو پکا پکایا سارا دین ملا ہے, سامنے ساری باتیں ہمیں مل گئی ہیں حضرت گرامی. اس وقت سیدہ حاجرہ کے پاؤں پر جو دکھن ہوں گی اور جو آپ پر ایک بے چینی کی کیفیت تھی کہ ادھر بچہ پیاسا ہے اور ادھر ایک خاتون جو صنف نازک ہیں, خاتون تو صنف نازک ہیں, اور صنف نازک کا اس طرح دوڑنا پاؤں کا چھل جانا, اور آپ دیکھیں اب وہ مروہ اور صفا کے اوپر اس پہاڑی کے اوپر کیمیکل ڈال کر اس کی صاف ختم کیا گیا ہے لیکن پھر بھی وہ پتھر چبھتا ہے, لیکن وہ نوکیلے پتھر کے اوپر جو سیدہ حاجرہ دوڑی ہوں گی اللہ اکبر, تو یقیناً ان کا دوڑنا وہاں پر یاد رکھیں اور خوب کثرت سے درود پاک ان کی روح کے اصالے صاحب کے لیے پڑھیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کی سعی کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر لے. جب آپ اس سبز میل سے بھاگنا شروع کریں گے تو دوسرا جب سامنے اس کا نکھار آئے گا, دوسری جب ستون آئے گا جہاں تک دوڑنا ہے, تو سامنے وہاں پر اسی طرح سبز لائٹیں لگی ہوئی ہوں گی, وہاں پر وہاں تک دوڑیں گے, اس کے بعد پھر نارمل چلنا آپ شروع کریں گے. مروا کی پہاڑی جیسی شروع ہوگی تو وہ پلین سنگ مرمر جہاں ختم ہوگا چیکس والا جب دوبارہ شروع ہوگا, تو یا تو اس چیکس والے کے قریب آپ پہنچ گئے تو مروا میں آ گئے, اب وہیں سے آپ گھوم جائیں, ضروری نہیں اتنا اوپر چڑھ کر آپ جائیں اور وہاں سے گھومیں, وہیں سے بھی اگر آپ گھوم گئے تو مروا گویا کہ آپ پہنچ گئے. اس طرح دوبارہ آپ لوٹیں تو پھر جو بعد میں سبز لائٹ آئی تھی اب مروا سے لوٹتے وقت پہلی دفعہ آئے گی, پھر وہاں سے آپ جانب دوڑیں گے اور وہاں تک دوڑیں گے جہاں دوبارہ پہلی دفعہ آپ دوڑے تھے اور وہاں پر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں. اس طرح یہ چکر ایک صفا سے مروا, مروا سے صفا, صفا سے مروا, مروا سے صفا, آپ نے چکر جو شروع کیا تھا وہ شروع کیا تھا صفا سے, اب وہ ختم ہوگا مروا پر. ساتواں چکر کہاں پر آئے گا؟ مروا پر. مروا پر جب آپ نے ساتواں چکر کر لیا, سعی واجب تھی. ہاں سعی میں مستحب یہ ہے کہ با وضو ہو کر, طواف کے اندر وضو شرط ہے, اس کے بغیر طواف نہیں ہوگا, لیکن سعی میں بھی وضو مستحب ہے, اچھی بات ہے, سنن ہے, کرنا چاہیے, لیکن اگر وضو نہ بھی ہو تب بھی صحیح ہو جائے گی, تب بھی سعی ہو جائے گی. حائضہ مسجد حرام میں تو نہیں آ سکتی لیکن سعی کی جگہ پر آ سکتی ہے, اس لیے کہ وہ خارج مسجد ہے, وہ مسجد سے باہر کی جگہ ہے. جب آپ نے مروہ پر ساتواں چکر مکمل کیا, آئیں دو رکعت سنت ادا کر لیں سعی کی. جب سعی کی سنت آپ نے ادا کر لی, اب 99% آپ کا عمرہ ہو چکا ہے, اب صرف ایک کام رہ گیا ہے, حلق, سر کو مونڈنا ہے یا پھر تقصیر کرنا ہے. تقصیر یہ ہے سر کے چوتھائی حصے کے بال گویا کہ انگلی کے پورے کے مطابق کاٹ دیے جائیں. افضل مرد کے لیے یہ ہے کہ حلق کریں, سر کو مڈا دیں. خواتین جو ہیں وہ بال کو اس طرح کاٹیں گی کہ جہاں ان کے بالوں کا سرا آ رہا ہے, چٹیا کا جو سب سے نیچے کا سرا آ رہا ہے اس کو لیں اور ایک پورے سے تھوڑا زیادہ, یعنی اس کو ہاتھ پر دو انگلی کر کے ہاتھ پر اس کو گھما لیں تو وہ ایک پورے سے زیادہ ہو جائے گا اور اس کو کاٹ دیں تو یہ عمرہ مکمل ہو گیا ہے. حلق مرد نے کر دیا, عمرہ مکمل ہو گیا ہے, اب احرام سے وہ باہر آ گیا ہے, اب وہ آئے غسل کرے. عام سادہ جو کپڑے ہیں, جو حسب معمول کپڑے ہوتے ہیں, اس کو وہ پہن لیں. پہننے کے بعد گویا کہ اب وہ حج کا انتظار کریں, یہ عمرہ مکمل ہو گیا ہے. اب آئیے مختصراً, جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے, مختصراً اس حوالے سے کہ اب حج کے دن شروع ہو گئے, اب یہ شوال کا مہینہ نکل گیا, ذیقات کا مہینہ نکل گیا, اب حج کا دور دورہ ہے, اب حرم بھر گیا ہے, رش بڑھتا جا رہا ہے, 7 تاریخ آ گئی ہے ذوالحج کی, تو آج بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں. لیکن اگر 8 کو باندھ لیا, 8, 9, 10, 11, 12, اب یہ 5 دن ہیں آپ کے پاس, اس میں مناسک حج آپ کریں گے. 8 ذوالحج کو آپ نے احرام باندھا حج کا, حج کی نیت کر کے, وہی کہ یا اللہ یہ حج کا احرام باندھا ہوں میں نے تیری رضا کے لیے, مولا تو اسے قبول فرما لے اور تو نے شرط قبولیت دیتے ہوئے ان تمام مناسک کو مولا میرے لیے تو آسان فرما. 8 ذوالحج کو احرام باندھ کر آپ مینا کی طرف روانہ ہوں گے, جیسا آپ کے قافلے والے بتائیں, جیسی بات ہو. لیکن نوجوان اگر ہیں وہاں پر تو بوڑھوں کو دیکھ کر بھی ہمیں رشک آتا ہے, مینا سواریوں میں نہ جائیں, مینا پیدل جائیں, بڑا حسین راستہ ہے, پیدل جائیں اور پیدل چلتے ہوئے مینا کی طرف روانہ ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ ہر قدم پر گویا کہ کروڑوں کے قریب نعمتیں ہیں, ہزاروں کے قریب نعمتیں ہیں, کیونکہ احادیث پر مختلف نعمتیں, صاحب باری شریف نے بھی گویا کہ اس پر بہت زیادہ فضیلت کا ذکر فرمایا ہے, اور کہ ہر قدم کے اوپر اللہ رب العزت کئی نیکیاں عطا فرماتا ہے. اب پیدل چلیں گے, 5 کلومیٹر کا راستہ ہے, آپ نے اور کرنا کیا ہے, منا پہنچنا ہے, اس کے علاوہ تو اور کچھ کرنا نہیں آپ نے پورے دن میں, تو آپ آرام آرام سے چلیں, پیدل چلیں, نیکیاں کمائیں, پیدل حج کریں. جوانی کا حج جوانی کا حج ہوتا ہے, وہاں پر تو بوڑھے بھی پیدل حج کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ منا گویا کہ وہاں پر پہنچ جائیں گے تو یہ رات بڑی عبادت والی رات ہے, بڑی طاعت و زاری والی رات ہے, اس رات کو آپ عبادت کریں, فحش گوئی, غیبت, جھوٹ سے اجتناب کریں, گناہ سے اجتناب کریں. احرام تو آپ پر ایسی نافذ ہو چکا ہے, اس کی تمام حرمت والی چیزیں آپ پر تو ایسی نافذ ہیں. رات آپ کثرت تلاوت قرآن کریں, نوافل پڑھیں, قضا نمازیں پڑھیں, اور اذکار میں پوری رات گزارنے کے بعد پھر آپ صبح 9 کی صبح جیسی ہوگی, 9 کی صبح جیسی ہوگی. یہاں پر ایک طریقہ اور میں بات عرض کر دوں آپ کے سامنے, کہ جس وقت آپ 8 تاریخ کو احرام باندھ کر منا جا رہے تھے, اس وقت ایک سہولت کا کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ منا ہی جانا ہے پورے دن کے اندر, اور منا ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دو مہینے کا راستہ ہو, وہ تو 1 سے 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے. تو اس میں سہولت یہ کر لیں کہ جب آپ نے حج کا احرام باندھا ہے تو خانہ کعبہ کے اندر آ جائیں, اور اس وقت آپ ایک نفلی طواف کریں جس طرح طواف کا طریقہ بتایا. نفلی طواف کرنے کے بعد صفا مروہ پر آ جائیں اور اس میں سعی کر لیں. یہ جو آپ نے سعی کی ہے, اس نفلی طواف کے اندر آپ رمل بھی کر لیں اور استباء بھی کر لیں, یعنی کندھے کو کھلا رکھنا یہ بھی کر لیں, اور پھر صفا مروہ پر آ کر سعی بھی کر لیں, تو یہ سعی جو ہے وہ طواف زارہ والی سعی اب مقدم ہو جائے گی. پھر طواف زارت کے بعد آپ کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, یہ سعی جو ہے وہ طواف زارت کی سعی ہو جائے گی اور اس کو آپ مقدم کر سکتے ہیں. اگر اس وقت نہیں کر سکے تو پھر طواف زارت کے ساتھ سعی جو ہے وہ واجب ہے, اس کو کرنا ضروری ہے. تو یہ طواف سعی, طواف زارہ کی سعی مقدم ہو جائے گی, اور یہ رمل جو آپ نے کر لیا ہے, یہ سنت جو طواف زارت کا, کیونکہ طواف زارت کے لیے احرام شرط نہیں ہے, لیکن گویا کہ رمل وغیرہ جو ہے وہ کیا جائے گا, تو یہ رمل کی سنت بھی گویا کہ پہلے ہی ادا ہو گئی. استباء آپ نہیں کر سکتے اس لیے کہ عام کپڑے کے اوپر کندھا نہیں کھلا رکھا جا سکتا, لیکن رمل ہوگا. تو یہ 8 کو جو آپ نے نفلی طواف میں سارے کام کر لیے ہیں, تو اب طواف زارت کے اندر آپ کو کئی سہولت ہو جائے گی. اب آپ 8 کو پہنچے ہیں منا, رات آپ نے منا میں گزاری, 9 ذوالحج کی رات جیسی آئی, نماز فجر آپ نے ادا کی. نماز فجر ادا کرنے کے بعد جیسا آپ کا شیڈول ہے وہاں پر کس طرح آپ کو لے جایا جائے گا, لیکن میں پھر کہوں گا اگر ہمت ہے تو کوشش کریں اور عرفات کے لیے پیدل نکل جائیں. فجر کی نماز آپ نے ادا کی, سورج جیسے ہی طلوع ہو, سورج جیسے ہی طلوع ہو تو اس کے بعد آپ سوئے عرفات چلیں. اب اصل حج کی طرف آپ جا رہے ہیں, اس سرزمین کی طرف آپ جا رہے ہیں کہ سبحان اللہ اس کی فضیلت پر کیا کہا جائے. اب آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے, تقریباً 11 یا 12 کلومیٹر کی یہ مسافت ہے, 17 کلومیٹر کی یہ مسافت ہے منا سے عرفات کی, اور آپ نے شام تک پہنچنا ہے. لیکن اگر نہیں طبیعت اجازت نہیں دے رہی ہے, سواریاں موجود ہیں, تو سواری پر سوار ہو جائیں اور سوار ہو کر آپ گویا کہ عرفات گویا کہ روانہ ہو جائیں, جیسے آپ کے قافلے والے وہاں پر کہیں. عرفات پہنچ کر ذکر و اذکار کریں, سہولت اگر وہاں پر ہو, بہت رش ہوتا ہے, غسل نہیں کر سکے بندہ عرفات میں, تو کم سے کم عرفات میں وضو کر لیں, تو وہ غسل والا ثواب اللہ رب العزت اس کثرت اجتہام کی وجہ سے اس کو عطا فرمائے گا, کیونکہ سنت ہے عرفات کے اندر غسل کرنا. اگر وہ نہ مل سکے تو وضو کر لیں, تو وہ اس کے فضیلت کے قائم مقام ہو جائے گا. اور زیادہ توجہ فرائض پر دیں, اپنی عبادت کے اوپر دیں. اب ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے تو بعض لوگ وہاں پر ہم کو کہتے ہیں آپ ظہر اور عصر ملا کے پڑھائیں نا, ہم کہتے ہیں نہیں, تو وہ بہت اصرار کرتے ہیں کہ ظہر اور عصر کو تو مل کر پڑھنا ہے. ہم نے کہا بھائی ایسا تھوڑی کہ ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھنا ہے, اس کی شرائط ہیں. اس کی شرائط یہ ہیں کہ وقت کا جو امام ہے, جو سلطان ہے, اور جو امیر المومنین ہے, یا جو قاضی وقت ہے, جو امام ہے, وہ ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھائے گا. اور کہاں مسجد نمرہ ہے, کہاں پر آپ ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, وہاں پر کچھ نظر نہیں آتا ہے, تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ ظہر کو ظہر کے ٹائم پر پڑھیں آپ, اور عصر کو عصر کے ٹائم پر گویا کہ آپ پڑھیں گے. اور ایک بات یہاں پر یہ ہے, بعض ہمارے دوست کہتے ہیں کہ عرفات میں آپ پہنچیں گے تو آپ مسافر ہو جائیں گے. بعض ہمارے دوستوں نے یہ کہا, بارش شریف میں بھی لکھا ہوا ہے, لیکن میں اس پر تھوڑی وضاحت کرتا ہوں کہ عرفات میں آپ جیسے ہی پہنچیں گے تو آپ مسافر ہو جائیں گے. وہاں جھگڑا یہ بھی ہوتا ہے کہ اب ظہر جو پڑھنی ہے وہ قصر پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے. اگر قصر پڑھنی ہے تو پورا پڑھنا گناہ ہے, اور پورا پڑھنا ہے تو قصر پڑھنا گناہ ہے. اب اس میں یہ مخمصہ آتا ہے کہ عرفات کے اندر قصر پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے. تو دیکھیں آپ کا وطن اصلی پاکستان ہے. جب بندہ وطن اصلی سے 92 کلومیٹر یا 97 کلومیٹر یا سارے اختلاف کو ختم کریں 100 کلومیٹر, 100 کلومیٹر سے باہر جانے کا ارادہ کرتا ہے, اور وہاں پر جہاں جا رہا ہے وہاں 15 دن سے کم کی نیت کرتا ہے, تو اس کو مسافر کہتے ہیں وطن اصلی سے. اب وطن اصلی سے آپ ایک جگہ پر پہنچے جو جہاں پر آپ کا قیام عارضی ہے, وہ وطن عارضی ہے, آپ کا قیام عارضی ہے. وہاں پر اگر آپ نے 15 دن گزارے اور اس کے ساتھ ایک دوسری بستی تھی, مثلا آپ لاہور گئے, لاہور میں آپ نے 15 دن گزار لیے, قصور اس کے قریب ہے لیکن قصور لاہور نہیں ہے, قصور لاہور نہیں ہے, آپ نے وہاں پر اب آپ چلے گئے, اور وہاں پر جیسی پہنچے آپ تو پھر مسافر ہو گئے, کیونکہ بستی بدل گئی, بستی بدلی تو وطن عارضی میں بستی جیسی بدلی کہ مسافر ہو جائیں گے. لیکن میرا یہ تجربہ ہے وہاں پر کہ عرفات میں بستی نہیں بدلتی. ہاں بارش شریف میں ضرور یہ لکھا ہے کہ عرفات میں بندہ پہنچے گا تو مسافر ہوگا, تو یہ بارش شریعت 2007 میں نہیں لکھی گئی ہے, بارش شریعت 2007 میں نہیں لکھی گئی. صاحب بارش شریعت اگر پاکستان بھی آتے اور کراچی میں بیٹھے ہوتے مسجد حبیبیہ میں, کاش ایسا ہوتا کہ حضرت یہاں پر تشریف لاتے اور یہاں پر ہمارے دوراجی والے کوئی پوچھتے حضرت سوراب بورڈ جانا کیسا ہے, یعنی 1948 میں یا 1930 میں اگر حضور صدر شریعہ حبیبیہ مسجد میں آتے, اور تو یہاں پر کوئی پوچھتا کہ میں لاہور سے آیا ہوں, لاہور میرا وطن اصلی ہے, میں دوراجی میں رکھا ہوں اور دوراجی میں میرے 15 دن ہو گئے, اب میں سوراب بورڈ جاتا ہوں, اس وقت سوراب بورڈ کراچی میں تھا نہیں, تو کیا میں وہاں پر چلا جاؤں تو کیا میں مسافر ہو جاؤں گا؟ تو صدر شریعہ یہی کہتے بالکل ہو جائے گا, اس لیے کہ تیرا اصل وطن اصلی تو تیرا جو ہے وہ لاہور ہے, یہ وطن عارضی ہے, یہاں سے جیسی بستی بدلے گی وہ اور بستی ہے, یہ اور بستی ہے, تو وہ کہہ دیتے کہ سوراب گوٹ جانے سے تو مسافر ہو جائے گا. لیکن اگر وہ لکھ دیا جاتا, آج اگر کوئی مفتی صاحب یہ کہتے کہ سوراب گوٹ جو جائے گا لاہور سے آنے والا شخص جو دوراجی میں رکھے گا وہ سوراب گوٹ جائے گا تو مسافر ہو جائے گا, لوگ کہیں گے حضرت نہیں سوراب گوٹ کراچی کے اندر ہے, کراچی کے اندر ہے. تو حکم کا اطلاق جغرافی اعتبار سے ہوتا ہے. آج آپ مکہ کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں, وہاں پر ہم نے لوگوں کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے سمجھایا, وہ کہنے لگا یہ تو وہابیوں کا ملک ہے, اس میں نقشوں کا کیا اعتبار؟ ہم نے کہا یہ آپ کی جہالت ہے. پھر ملک کسی کا بھی ہو, کسی نے بھی جغرافیہ نقشہ بنایا ہو, اس کے آپ تابع ہوں گے. جس طرح اسمگلنگ کے مسائل ہیں کہ کپڑے کو یہاں سے دوسرے ملک لے جانا، سونے کو یہاں سے دوسرے ملک لے جانا شرن حرام تو نہیں ہے، کیونکہ سونے کی بے جائز ہے، کپڑے کی بے جائز ہے، لیکن جناب اگر اس کا کپڑا وہاں چلا جائے گا بغیر کسٹم دیے ہوئے تو اس ملک کو خسارہ ہوگا، تو اس نے قانون بنا لیا ہے کہ نہیں یہ کسٹم بغیر نہیں جائے گا، اور اس کو جناب جو ہے کہ وہ اسمگلنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس کی پاسداری کو علماء فتویٰ دیتے ہیں۔